سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجددی قرآن حضرت مولانا شاہ حکیم محمد حفظ صاحب رحمہ اللہ کے دو اشعار ہیں جو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے مکہ مکرمہ میں ہوئے، ان کا عنوان ہے عروج بندگی۔ عروج بندگی، نہ گلوں سے مل مطلب، نہ گلوں کے رنگوں سے، نہ گلوں سے مل مطلب، نہ گلوں کے رنگوں سے، کسی اور زیور میں سے قربانی کے بیان سے متعلق کچھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ قربانی کا بڑا ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے تھے اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بھلا سوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ یہ قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تب بھی نہ گن پائے، بس سوچو تو کتنی نیکیاں ہوئیں۔ بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب نہ بھی ہو تب بھی اتنے بے حساب ثواب کے لالچ سے قربانی کر دینا چاہیے کہ جب یہ دن چلے جائیں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکے گی۔ اور اگر اللہ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے، جو رشتہ دار مر گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے کہ ان کی روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے، اپنے پیر کی وغیرہ کی طرف سے کر دے، اور نہیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے، جس کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب بھی ہے، پھر بھی اس نے اگر قربانی نہ کی تو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم اور کون ہوگا، اور گناہ رہا سو الگ۔ جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹا دے تو پہلے یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ مسئلہ، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بہت ہی ثواب پائے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ بقرعید کی 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ کی شام تک یعنی غروب آفتاب تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہتر دن، سب سے افضل دن بقرعید کا یعنی 10 ذوالحجہ کا ہے، پھر 11ویں، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ بارہویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قربانی کر دینا درست ہے۔ جب سورج ڈوب گیا تو اب واجب قربانی جو بقرعید کی تھی وہ کرنا درست نہیں۔ 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں ہے کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، اگر خود ذبح کرنا نہ جانتی ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے، اور ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑے ہو جانا بہتر ہے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پردے کی وجہ سے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی تو پھر کچھ حرج نہیں۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں واجب قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا تو بھی قربانی درست ہو گئی، یعنی نیت ہونی چاہیے، نیت کے بغیر نہیں ہوگی، لیکن زبان سے کہنا ضروری نہیں، قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یاد ہو تو وہ دعا پڑھ لینا بہتر ہے جو اوپر بیان ہوئی، اور یاد کر لینا چاہیے، تھوڑی سی دعا ہے لیکن بہت ہی عاشقانہ دعا ہے، اور جتنے اچھے طریقے سے قربانی کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ بڑا ہوگا۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، اتنے جانوروں کی قربانی تو درست ہے، اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں۔ بکری بکرا بھیڑ دمبا گائے بیل بھینس اور بھینسا اونٹ اور اونٹنی اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں. گائے بھینس اونٹ وغیرہ میں اگر سات آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو, نہ تو گوشت میں کم اور نہ پیسوں میں کم, سب برابر کے پیسے لگائیں اور برابر کا گوشت تقسیم ہو, اور سب کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقے کی ہو, یعنی جو واجب قربانی کے لیے جانور لیا گیا ہے اس میں عقیقے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے, اگر کوئی اپنی طرف سے عقیقے کی قربانی کرنا چاہے تو وہ ہو سکتی ہے, ہاں صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو. اگر کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی, نہ اس کی جس کا پورا حصہ ہے نہ اس کی جس کا ساتویں سے کم ہے. سات آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت بانٹتے وقت اندازے سے نہ بانٹیں بلکہ خوب ٹھیک ٹھیک تول کر بانٹیں, نہیں تو اگر کوئی حصہ زیادہ کم رہے گا تو سود ہو جائے گا اور گناہ ہوگا. البتہ اگر گوشت کے ساتھ کلہ پائے اور کھال کو بھی شریک کر لیا تو جس طرف کلہ پائے یا کھال ہو اس طرف اگر گوشت کم ہو درست ہے, چاہے جتنا کم ہو. جس طرف گوشت زیادہ تھا اس طرف کلہ پائے شریک کیے تو بھی سود ہو گیا اور گناہ ہوا. قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دے اور یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دے, وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے, اور قیمت میں جو پیسے ملے ہیں بے عینی ہی وہی پیسے خیرات کرنا چاہیے. اگر وہ پیسے کسی اور کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے ہی پیسے اپنے پاس سے دے دیے تو بری بات ہے, مگر بہرحال ادا ہو جائیں گے. اگر کھال کو اپنے کام میں لائے, جیسے اس کی چھلنی بنوا لی یا مشک یا ڈول یا جا نماز بنوا لی, تو یہ بھی درست ہے, اپنے کام میں لا سکتے ہیں. قربانی کی کھال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں, کیونکہ اس کا خیرات کرنا ضروری ہے. قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اجرت میں نہ دیا جائے. اگر کوئی جانور گابن ہو یعنی بچے والا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے, پھر اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دیں. مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. فرمایا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اہل مدارس کا مساجد میں جماعت سے نماز کا اہتمام نہ کرنا, اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ جب دین کے مراکز اور سرچشموں میں اس قسم کی کوتاہیاں ہوں گی تو پھر عوام مسلمین پر اس کا کیا اثر ہوگا. جماعت کے اہتمام میں کوتاہی پر جس قدر شدید وعید حدیث پاک میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے مسجد نبوی میں جماعت کا اہتمام ترک کیا تھا ان کے بارے میں کس قدر ناگواری اور عنوان غضب سے ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں یہ ارادہ ہوا تھا کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. ایک روایت میں ہے کہ اگر مجھے چھوٹے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو ان جماعت چھوڑنے والوں کو جو مسجد میں نہیں آئے کسی بھی عذر کے بغیر, تو میں ان کے گھروں کے مال و اسباب کو ماں ان کے جلا دینے کا حکم کرتا. حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ یہی مضمون ابن مسعود اور ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے, اور یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز اصحاب میں ہیں. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آبادی میں جنگل میں مسلمان ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھیں ان پر بے شک شیطان غالب ہو جائے گا, بس اے ابو دردا جماعت کو اپنے اوپر لازم کر لو, دیکھو بھیڑیا یعنی شیطان اسی بکری کو یعنی آدمی کو کھاتا بہکاتا ہے جو اپنے گلے یعنی جماعت سے الگ ہو گئی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے فجر کی نماز با جماعت پڑھنا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ تمام شب عبادت کروں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ اگر شب بیداری نماز فجر میں مخل ہو تو اس کا ترک اولا ہے. یعنی رات کو جاگنا جو ہے وہ چھوڑ دے ایسا شخص جس کو یقین ہو کہ میرے رات کے جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز جاتی رہے گی, جماعت جاتی رہے گی, تو ایسے آدمی کو شب بیداری صحیح نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تاریک جماعت یعنی جماعت چھوڑنے والے کو یا تو کھلا ہوا منافق یا پھر بیمار سمجھتے ہیں, مگر بیمار مسلمان بھی دو مسلمانوں کا سہارا لے کر جماعت میں مسجد میں حاضر ہوتے تھے. مدارس کے منتظمین حضرات جماعت کی اہمیت سے طلباء کو آگاہ کرتے رہیں اور سخت نگرانی اور تاکید سے عملی مشق کرائیں. حضرت اقدس ہردوئی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں طلباء 100% تکبیر اولا سے نماز پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى سعد ان له فضلا علی من دونه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نسبت یہ گمان کیا کہ ان کو اپنے کمتر پر فضیلت حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے گمان کو توڑنے کے لیے فرمایا کہ تم کو دشمنان اسلام کے مقابلے میں مدد نہیں دی جاتی اور تم کو رزق نہیں دیا جاتا مگر تمہارے انہی کمزور اور فقیروں کی دعاؤں کی برکت سے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بہت فضیلتیں رکھتے تھے, ان کو گمان ہوا کہ میری شجاعت اور سخاوت اور کرم سے مسلمانوں کو بہت نفع ہوا, لہذا میں ان لوگوں سے جو ہماری طرح نہیں ہیں افضل ہوں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس گمان کو توڑنے کے لیے فرمایا کہ یہ گمان تم نہ رکھو بلکہ ان ضعیفوں اور فقیروں کا اکرام اور عزت کرو اور تکبر نہ کرو, یعنی اپنے کو ان سے بڑا نہ سمجھو, کیونکہ دراصل انہی کمزوروں اور مسکینوں کی برکت اور دعا سے حق تعالیٰ تمہاری مدد کرتے ہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں. لہذا اپنا کمال نہ سمجھو کہ تکبر تمام نیکیاں ضائع کر دیتا ہے, جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر کا ہونا جنت سے محروم کر دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں فرائض نماز, یعنی جن چیزوں جو باتیں نماز میں فرض ہیں, تکبیر تحریمہ یعنی جس تکبیر سے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ. نمبر دو قیام یعنی کھڑا ہونا. نمبر تین قراءت یعنی قرآن شریف میں سے کوئی سورت یا طویل آیت پڑھنا. نمبر چار رکوع کرنا. نمبر پانچ دونوں سجدے کرنا. نمبر چھ قعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا. اگر مندرجہ بالا چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنی ہوگی. کوئی بھی ایسی چیز چھوٹ جائے ان میں سے, چھ فرائض ہیں یہ, تو ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا, سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی, نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. نوٹ میں لکھا ہے کہ واجبات نماز, مفسدات نماز وغیرہ کے مسائل بہشتی زیور یا آئینہ نماز مؤلفہ مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم مظاہر العلوم میں دیکھ کر عمل کریں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعد شمائل و اخلاق و عادات میں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے معمولات کو تین قسم میں تقسیم فرماتے تھے. ایک تو اپنی بدن کی راحت کے لیے کچھ حصہ کچھ گھر والوں کے لیے, ان سے ہنسنا بولنا وغیرہ, اور کچھ عبادت کے لیے، لیکن اس عبادت کو بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور اس میں سے جو کل پڑھ کر سنایا تھا کہ لوگوں کو ایسے شغل میں لگاتے جن میں ان کی اور بقیہ امت کی اصلاح ہو، وہ شغل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور ان کے مناسب حال امور کی ان کو اطلاع دیتے، اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بھی خبر کر دیا کریں، اور یہ بھی فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک کسی وجہ سے، مثلا پردے یا ضعف یا دوری کی وجہ سے نہ پہنچا سکے، تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو، کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی ذی اختیار تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ سبحان، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے خلاف دوسری بات کو قبول نہ فرماتے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کی حاجتیں اور منافع کے سوا دوسری لایعنی یا مضر باتوں کی سماعت بھی نہ فرماتے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمین۔ اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين۔ اذهب البأس رب الناس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، مجھ کو، میرے گھر والوں کو، سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو۔ اور اللہ بہت سے بعضے لوگ بیمار ہو گئے وہاں حرمین شریفین میں، اللہ ہم سب کو اور ساری دنیا میں تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جز فرما دے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جز فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جز فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کو، جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ ہماری جامعہ کی خوب نصرت فرما۔ اللہ ہماری جامعہ کی خوب نصرت فرما۔ یا اللہ ہماری جامعہ کی خوب نصرت فرما۔ یا اللہ دونوں جہان کی خیر اور بھلائیاں عطا فرما، اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ حیات عطا فرما۔ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔